بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخلاق حوالے سے یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے. ہاں جی، آواز تو آ رہی ہے. ہیلو، آواز ٹھیک کیجیے. تو کل عرض کیا تھا، یا گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، کہ اخلاق اسلامی اور اخلاق غیر اسلامی مغربی اخلاق کے درمیان فرق چند فروقات کی طرف اشارہ کرنا مد نظر ہے. ایک یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے اخلاق ایک اصول ثابت ہے، یعنی ایسے اصول ہے، اخلاقی اصول ایسی اصول ہے جو بدلنے والی نہیں ہے، تا روز قیامت ساری اور جاری اور برقرار ہے. اخلاقی جتنے اصول ہیں، آپ اخلاقی کتابوں کو دیکھیے جو پیغمبر اور اہل بیت کے زمانے سے، جو اخلاق حسنہ تھا تو وہ آج تک اور قیامت تک اخلاق حسنہ ہے، جو اخلاق سیئہ تھا وہ قیامت تک اخلاق سیئہ ہے. تو اسلامی اخلاق میں تبدیلی نہیں آتی ہے اور مسلمہ اصول ہے، ثابت اصول ہے. مغربی اخلاق میں وہ مختلف نظریات رکھتے ہیں، تبدیلی کے قائل ہے. ممکن ہے ایک اخلاق کسی زمانے میں اخلاق حسنہ ہو، کسی اور زمانے میں اخلاق سیئہ ہو. اخلاق کو ان میں سے بہت سے لوگ پسند، ذاتی پسند کے معنی کرتے ہیں، جس طرح سے کسی کو ایک قسم کا کھانا پسند ہے، دوسرے آدمی کو دوسرے قسم کا کھانا پسند ہے. کسی کو کوئی کپڑا پسند ہے، کوئی رنگ پسند ہے، کسی اور کو دوسرا رنگ پسند ہے. اسی طرح سے اخلاق اقدار انسان کے پسند کی ترجمانی کرتا ہے. اور اس میں بھی کمیونزم کے الگ نظریہ تھا، دوسرے مغربی مختلف مکاتب فکر کے الگ نظریہ تھا. اور ماکیاویل کو آپ دیکھتے ہیں کہ بدترین جو سیاست ہے اس کو صحیح سمجھتا ہے، یا نیچے جرمن کے فیلسوف کہتے ہیں رحم کرنا، شفقت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ خود بدترین عمل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ کمزوروں کو زندہ رکھتے ہیں. اور ظاہر اس اخلاق کی کوئی بنیاد نہیں ہے مغربی اخلاق کی، اسی لیے وہ تبدیلی کے قائل ہے. کہتے اخلاق ان میں سے بعض یہ کہتے اخلاق جو ہے قسم کے عرفی معاہدہ جیسا ہے، ایک دفعہ معاہدہ کرتے ہیں کسی کام کرنے کے لیے، ایک دوسری دفعہ معاہدہ کرتے ہیں کام نہ کرنے کے لیے. اسی طرح سے اخلاق بھی جیسے ٹریفک ہے، ایک دفعہ بائیں طرف سے گاڑیوں کو چلنا ہے، دوسری دفعہ قانون بنتا ہے دائیں طرف سے گاڑیوں کو چلنا ہے، یہ معاہدے کے مطابق. لیکن اسلام میں اخلاق حقیقت ابدی ہے، تبدیلی نہیں ہے. اور عرض کیا تزکیہ نفس کے اصول، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، جس نے نفس کو کچل دیا وہ ناکام ہے. البتہ اخلاق میں شیعہ سنی کبھی فرق ہے، شیعہ اس حقیقت کے قائل ہے کہ اخلاقی اصول مسلمہ حقیقتیں ہیں. مسلمہ حقیقتیں ہونے کی وجہ سے خدا نے اس کو مثلا ایک اخلاقی حمایت کی، عدالت واقعاً بالذات نیک عمل ہے، اسی لیے خدا نے عدالت کے ساتھ رفتار کرنے کو حکم دیا، وفاداری کو حکم دیا. سچائی کو حکم دیا، اور ظلم کرنا، خیانت کرنا، بجداد بری چیز ہے، اسی لیے خدا نے اس سے منع کیا. یعنی ہم شیعہ قائل ہیں کہ اخلاقی اقدار بذات کچھ اخلاقی اقدار حسن ہے، نیک ہے، کچھ برے ہیں. حسن کو خدا نے واجب قرار دیا یا مستحب قرار دیا، اور برے کو خدا نے حرام قرار دیا یا مکروہ قرار دیا، جو مختلف اخلاقی اقدار ہیں. بس ایک فرق یہ ہے کہ اسلامی اخلاق ثابت ہے، تغییر اس میں نہیں آتی ہے. مغربی اقدار میں زمانے کے ساتھ، مکان کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، مفادات کے ساتھ تبدیلی آتی ہے، اسی لیے وہ اخلاق انسانی کے حامی بن نہیں سکتے. یہ ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ اسلامی اخلاق میں نیت مؤثر ہے. کچھ مغربی افراد بھی نیت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے جیسا کچھ فلاسفر گزرے ہیں، ڈیکارت وغیرہ، لیکن ان کی نیت سے مراد کچھ اور ہے. اسلامی نیت سے مراد یعنی خدا مد نظر ہو. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خدا مد نظر ہو، تو وہ عمل اخلاقی ہے. البتہ دوسرے نمبر پر چنانچہ میں نے وہ حدیث عرض کے مولا فرماتے ہیں اخلاق کریمہ، اگر جنت و جہنم بھی نہ ہو، اخلاق کریمہ کو انجام دینا چاہیے اخلاق کریمہ ہونے کی وجہ سے. اس سے لگتا ہے کہ نیک عمل نیک ہونے کی وجہ سے بھی انجام دے دے تو اسلام میں اس کی حرمت ہے. لیکن بنیادی فرق یہی کہ اسلام میں ایک عمل اخلاقی ہونے کے لیے، نیک ہونے کے لیے، یہ شرط یہ ہے کہ نیت ہو، خدا کے لیے ہو. انما الاعمال بالنیات. کیونکہ عمل میں ایک خود عمل نیک ہوتا ہے، دوسرا نیک عمل کرنے کی وجہ سے عمل کرنے والا نیک ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں. اسلام اگرچہ نیک عمل کو چاہتا ہے، پوری دنیا میں سارے لوگ پوری تاریخ میں نیک عمل کرتے جائے، یہ چاہتا ہے، چوری نہ ہو، مکاری نہ ہو، اور عدل و انصاف ہو، یہ چاہتا ہے، شک نہیں ہے. لیکن نیک عمل کے ساتھ چاہتا ہے نیک عمل کے ذریعے عمل کرنے والا بھی پاکیزہ ہو جائے، انسان کامل ہو جائے، اشرف مخلوقات ہو جائے. کیونکہ اصل هدف انسان کو اشرف مخلوقات بنانا ہے. انسان اشرف مخلوقات بنے گا عقیدہ و عمل کے ذریعے. الیہ، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب. صحیح عقیدہ خدا کی طرف جائے گا. والعمل الصالح یرفعه، صالح عمل اس صحیح عقیدہ کو خدا تک لے جاتا ہے. یعنی عقیدہ، اب اس آیت کی تفسیر کے موقع نہیں ہے فی الحال، تو عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. اسی لیے نیت بہت اہم ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قیمت، ارزش نیت سے ہے. نیت پاکیزہ ہو، اس عمل کے ذریعے وہ انسان بھی پاک ہوتا ہے. نیت پاک نہ ہو، عمل نیک ہو، فرض کیجئے انسان نے، ایک آدمی چوری نہیں کرتا ہے یا پیسہ دیتا غریبوں کو شہرت کے لیے، عمل تو نیک ہے، شہرت کے لیے پیسہ دیا ہے، لیکن وہ انسان پاکیزہ انسان نہیں بنتا ہے، وہ انسان نہیں بنتا ہے، مقصد خلقت کی طرف نہیں جاتا ہے، اشرف المخلوقات نہیں بنتا ہے. حضور کے زمانے میں معروف واقعہ ہے کہ جب ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد سارے خورما کے جو خورما جو حاصل ہے، محصولات و خورما ہے، سب دست مبارک پیغمبر سے غریبوں کے درمیان تقسیم کرے، تو اگر خود تقسیم کرتا اس سے زیادہ بہتر یہی تھا کہ پیغمبر تقسیم کرے، کیونکہ صحیح دیں گے اور مستحق لوگوں کو دیں گے، خود غلطی بھی کر سکتا ہے. لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا، پیغمبر تک اس کی وصیت پہنچ گئی، پیغمبر تشریف لائے، آپ نے تقسیم کی، آخر میں ایک خورما جس کا کچھ حصہ خراب بھی ہو چکا تھا، ایک دانہ خورما جس کا کچھ حصہ خراب ہو چکا تھا، آپ نے اس کو اٹھایا، فرمایا یہ آدمی اگر اسی خورما کو اپنی حیات میں دیتا تو افضل تھا اس کے لیے ان تمام خورماؤں سے جو میں نے اس کی طرف سے دیا ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے، اتنی بڑی تعداد میں خورما لوگوں کو دیا ہے، وہ بہتر ہے ایک خورما، ایک دانہ خورما سے جو کچھ بہتر ہو. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کیا نام ہے، نفس کے لحاظ سے وہ ایک خرما اس کے نفس کو بلندی بخشتا ہے کہ وہ جب تک زندہ تھا اس وقت تک اتنی بلندی نہیں تھی، اتنی عظمت و روحانی نہیں تھی کہ خدا کے راہ میں ایک دانہ خرما بھی دے دے. اسی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر سکا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب خود دیتا ہے اپنی نیت سے دیتا ہے تو اس سے اس کے انسانیت میں بلندی اور معراجیت پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دین کا هدف انسان بنانا ہے، عبداللہ بنانا ہے، خدا کا بندہ بنانا ہے. دین چاہتا ہے انسان خواہشات نفسانی کے بندہ نہ ہو، خدا کے بندہ، عبد ہوا، عبداللہ. انسان عبد ہوا ہوتا ہے، یعنی خواہشات نفس کا بندہ ہوتا ہے. چنانچہ آیت آپ کے خدمت میں عرض کی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، حبیب آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہے. خواہشات کے بندہ جس سے ساری انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، اور خواہشات کا بندہ حیوان بھی ہے، حیوان سے قدم آگے نہیں بڑھتا ہے. خود دین چاہتا ہے کہ انسان خواہشات کے بندگی سے نکل کر خدا کا بندہ ہو جائے، عبداللہ ہو جائے. تو اس کے لیے ظاہر نیت بہت مؤثر ہے کہ انسان روحانی سفر میں عمل کے ذریعے، پاکیزہ نیت کے ساتھ جب عمل کرتا ہے، روحانی سفر کو طے کر سکتا ہے. منافق بھی آپ دیکھتے ایک عمل کرتا ہے، مومن بھی عمل کرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ممکن عمل ایک جیسا ہو لیکن مومن کی نیت الہی ہے، منافق کی نیت غیر الہی ہے. اور اسی طرح سے ہماری، ہم جو نماز پڑھتے ہیں روزانہ، جو اعمال انجام دیتے ہیں، عادی ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے، امام فرماتے ہیں، بسا اوقات ایک انسان نماز کے عادی ہو گیا، نماز ترک کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اس کو دیکھو کہ اپنی ذمہ داریاں کیسے انجام دیتا ہے. امام کئی مثال دیتے ہیں صداقت کے لحاظ سے، امانت داری کے لحاظ سے، مختلف مثالیں دیتے ہیں. دیکھو یہ آدمی ان کا پابند ہے یا نہیں، یا نماز کے عادی ہو چکا ہے. اسی لیے نماز میں حکم ہے کہ آپ شروع میں نیت کے وقت تفصیل کے ساتھ نیت کرو، یعنی صحیح سوچ کر نیت کرو، تاکہ کیا ہے، یہ عمل خدائی ہو جائے، ورنہ عادت کی وجہ سے غافل ہوتا ہے. عادت کا کام یہ ہے کہ انسان کو غافل کر دیتا ہے. آپ یہاں سے فرض کیجئے 10 گلیاں پار کریں گے، اپنے گھر پہنچ جائیں گے عادت کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کن گلیوں سے آپ گزرے ہیں. تو عادت باعث غفلت ہوتی ہے. اسی لیے احکام شرع، اعمال شرعی کے لیے کہا کہ توجہ کے ساتھ نیت کرے، اور شروع سے آخر تک بھی نیت رکھے. جو بہل کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے دین نے کہا شروع میں آپ نیت کرے، لیکن آخر تک اگر کام پورا توجہ نہ ہو تو اتنا کم از کم توجہ ہو کہ کوئی پوچھے تم کیا کر رہے ہو، جواب میں آپ کہہ سکے میں نماز پڑھ رہا ہوں. نیت اگر انسان کی اعلیٰ ہو تو یہ نہ صرف انسان کی انسانیت، روح پاک ہو جاتا ہے، قرب خدا حاصل کرتا ہے. اسی لیے نماز کو معراج مومن کہا، روحانی معراج ہے، بلکہ اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. حدیث میں ہے، ما ضعف بدن عما قویت علیہ النیہ، انسان کا بدن ضعیف نہیں ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا ہے، ناتوان نہیں ہوتا ہے، جب نیت قوی ہو، نیت مضبوط ہو تو جسم بھی طاقتور ہو جاتا ہے. اصل دنیا میں کامیاب وہ لوگ ہیں جن کی نیت مضبوط ہے. سید حسن نصر اللہ کہتے تھے، ابھی جنگ ہے، ہم ارادوں کی جنگ ہے. ارادہ وہی نیت ہے. نیت جس کا مضبوط ہو، نیت اسی کو کہتے جس کے بعد عمل آ جائے. اگر نیت کے بعد عمل نہیں ہوتا ہے تو پھر نیت نہیں، وہ آرزو ہے، تمنائیں ہیں. تو یہ ایک اہمیت اسلامی اخلاق میں نیت کا بہت بڑا مقام ہے. اس کے بعد کیا ہے، مقدار کے لحاظ سے یا کیفیت کے لحاظ سے، کمیت اور کیفیت. ایک عمل آپ کریں گے، 100 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن اس میں توجہ کم ہو، خضوع کم ہو، خشوع کم ہو، خلوص کم ہو، اس کی جگہ پر ایک نماز پڑھیں گے خضوع خشوع کے ساتھ، اس کے ارزش زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ تو اسلامی اخلاق میں یہ ہے کہ کیفیت، اگرچہ کمیت مقدار تعداد اہم ہے، لیکن تعداد سے زیادہ مقدار سے زیادہ اس کی کیفیت اور اس کی طرز، جس طرح سے آپ نے بجا لایا ہے، خلوص کے ساتھ بجا لایا ہے، جذبہ کے ساتھ بجا لایا ہے، اس کا کافی فرق ہوتا۔ آغے مصباح مرحوم فرماتے تھے کہ پوری زندگی کی نمازوں کے مقابل میں اگر ایک دفعہ خلوص کے ساتھ لا اللہ اکبر کہے یا لا الہ اللہ کہے، اس کے ثواب سب سے زیادہ ہے، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو خلوص جتنے زیادہ ہو اتنا ہی اس انسان میں انقلاب لاتا ہے، تبدیلی لاتا ہے۔ خلوص کے درجات ہے، جتنا ایمان مضبوط تر، جتنا بیداری بیشتر، اتنا ہی اس کے اعمال میں خلوص بیشتر۔ اور شیطان بھی، شیطان خود نے بھی کہا، خدا نے بھی کہا، کیا کہ شیطان غالب نہیں آ سکتا خدا کے مخلص بندوں پر، ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے جو مخلص بندے ہیں اس پر تم غالب نہیں آ سکتے ہو۔ خود شیطان بھی کہتا ہے خدایا میں تیرے مخلص بندوں پر غالب نہیں آ سکتا ہوں۔ اسی لیے انبیاء الہی ائمہ اطہار معصوم ہونے کے ایک اہم وجہ یہی ہے کہ شیطان ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ غالب آنا یعنی خدا کے نافرمانی کی طرف لے جانا۔ دیکھیے، مستحبات ترک کرے یا مکروہات بجا لائے، وہ عصمت کے مخالف نہیں ہے۔ عصمت کے مخالف اس وقت ہوتا ہے جب حرام بجا لائے یا واجب ترک کرے شیطان کے ورغلانے سے۔ خدا کہتا ہے میرے مخلص بندوں پر تم غالب نہیں آ سکتے ہو، واجبات و محرمات میں یار ہے، باقی میں خدا خود نے اجازت دی ہے، آپ مستحب کو ترک کر سکتے، آپ مکروہ کو انجام دے سکتے۔ تو وہاں پر اگر کسی نبی نے مستحب ترک کیا یا مکروہ انجام دیا تو شیطان کے غلبے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ خود خدا نے اجازت دی ہے۔ تو عرض کیا کہ تو عمل میں جتنا اخلاص ہو اتنا ہی اس کی ارزش، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، حضرت حابیل نے قابل سے ہی کہا تمہارے نظر خدا کے درگاہ میں قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ خدا متقی لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے وہ عمل جس کو خدا نے قبول کیا ہو وہ کم ہی نہیں ہو سکتا، ایک عمل مقبول ہو، حدیث ہے ایک عمل مقبول درگاہ الہی ہو یقیناً یہ آدمی جنتی ہوگا۔ ایک عمل مقبول درگاہ الہی کب ہوتا ہے؟ جب خلوص کے ساتھ صرف خدا مد نظر ہو۔ تو یہ بس اسلامی اعمال میں، اخلاق میں جتنا اخلاص زیادہ ہے اتنا ہی اس کی اہمیت بیشتر ہے۔ مقدار زیادہ ہونے سے اخلاص زیادہ ہونا، اسی خرما کی مثال سے یہ معلوم ہوا کہ ایک دانہ خرما یہ آدمی خود دیتا ہے تو اس میں اخلاص زیادہ تھا، اپنی زندگی میں دینے کی جرأت نہیں تھی، لالچ تھا، مرنے کے بعد دینے کے لیے کہا تو اس درجے کا اخلاص نہیں تھا، اسی لیے اس کا ثواب بھی کم ہو گیا۔ اسلامی اخلاق میں تزکیہ مد نظر ہوتا ہے، تزکیہ نفس مد نظر ہوتا ہے، عرض کے نیت کے ذریعے تزکیہ کرنا ہے، پاکیزہ نیت کا ہدف یہ ہے انسان کو پاکیزہ کرنا، تزکیہ پاک کرنا ایک، تزکیہ کا معنی عربی زبان میں پاک کرنا ایک، رشد و نمو دینا دو۔ آپ کسی گیاہ کو آپ کاشت کریں گے تو ایک یہ ہے کہ زہریلے مواد سے اور نقصان دہ چیزوں سے اس کو صاف رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ کھاد ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، دھوپ اس پر آنے دیتے ہیں تاکہ وہ رشد کرے۔ تو تزکیہ میں رشد بھی ہوتا ہے۔ تو انسان جب تزکیہ کرتا ہے شیطانی صفات سے اپنے آپ کو پاک بھی کرتا ہے اور الہی صفات اپنے اندر پیدا کر کے رشد بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اسلام میں اخلاق کا ہدف تزکیہ نفس ہے۔ سورہ اعلیٰ میں عرض کیا کل بھی، کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا، فلاح پایا، کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہو۔ پاک کیسا کر سکتا ہے؟ یاد خدا سے، نماز سے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے سے۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا، اپنے کو تزکیہ دے دیا تو وہ کامیاب ہوا. فرعون کو آپ دیکھیں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے, فرعون کہتا ہے قد افلح من استعلا, فلاح پایا, کامیاب ہوا وہ آدمی جو سب پر مسلط ہو جائے, سب پر غالب آ جائے, بادشاہ بن جائے, حکمران بن جائے, وہ کامیاب ہے. دین کہتا ہے قد افلح من تزکا. مولا نے بھی اسی ماہ رمضان میں جب آپ کے سر اطہر پر وار ہوئی تو کیا فرمایا, فزت برب الکعبہ, میں کامیاب ہوا, قسم بخدا کعبہ میں کامیاب ہو. تو دین میں جو ہے اخلاق سے اعمال حسنہ کا مقصد تزکیہ ہے, جبکہ دنیا میں جو اخلاق حسنہ انجام دیتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. ایک دکاندار, ایک کارخانہ والا, ایک کمپنی والا صحیح مال دیتا ہے, صحیح مال دیتا ہے, صحیح کام کرتا ہے, ہدف یہ کہ اگر ہم مال صحیح دیں گے تو ہمارا کمپنی مشہور ہو جائے گا, ہماری دکان مشہور ہو جائیں گے, لوگ خریدنے کے لیے آئیں گے, فائدہ مد نظر ہوتا ہے. تجارتی اخلاق, مفادات کا اخلاق. لیکن اسلام میں اخلاق کا ہدف پاکیزگی روح ہے, قرب خدا ہے, خوشنودی خدا ہے, یہ بھی ایک بنیاد ہے. ایک جیسا عمل ہے, ایک دیندار ڈاکٹر بھی علاج کرتا ہے, ایک دنیا پرست بھی. دنیا پرست صحیح علاج کرتا ہے تاکہ مشہور سے مشہور تر ہو جائے, کوئی اور ہدف نہیں. ایک دیندار صحیح علاج کرتا ہے تاکہ خدمت کر سکے, خدا کو خوش کر سکے, خلاصہ یہ تو اس کے نفس پاک سے پاک تر ہو جاتا ہے. ظاہر دنیا کے لیے فرض کیجئے یہی جو اخلاق ہے, دنیوی مفادات کے لیے اخلاق حسنہ کو اپناتے ہیں. جہاں پر اخلاق حسنہ اپنانے کی ضرورت محسوس نہ کرے وہاں پر نہیں اپنائے گا. مثلا کوئی مثال دیتا تھا, فرض کرے ایک آدمی دکاندار مال صحیح بیچتا ہے, صحیح قیمت پر بیچتا ہے, کوئی بچہ جاتا ہے خریدنے کے لیے صحیح قیمت پر بیچتا ہے. کیوں؟ اگر میں منگا دے دوں اس کے والد کی دکان میں جب میرا بچہ جائے گا اس کو یہ منگا دے گا, اسی لیے صحیح قیمت پر دیتا ہے تاکہ جواب بھی صحیح قیمت پر مل جائے. یہ مد نظر ہوتا ہے. لیکن اگر فرض کیجئے ملک وزیر اعظم صدر کے ساتھ اس کا ایسا واسطہ پڑ جائے تو اس کو, صدر کو, وزیر اعظم کو اس کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ ممکن ہے صدر وزیر اعظم کے بیٹے کا خیال رکھے, لیکن صدر وزیر اعظم اس کا خیال نہیں رکھے گا کیونکہ خوف نہیں. یعنی یہ جو اخلاق تجارتی ہے, مفادات کا اخلاق ہے, تو یہ اخلاق جہاں پر برابر ہو وہاں کار فرما ہے, وہاں پر آدمی سوچتا ہے کہ میں صحیح پیش آ جاؤں وہ بھی صحیح پیش آ جائے گا, میں غلط کروں وہ بھی غلط پیش آئے گا. لیکن جہاں پر ایک آپ سے بہت اوپر ہے, آپ مغرب کو دیکھیے, اپنے ملک میں چونکہ قانون کے حکمرانی ہیں ممکن نسبتاً صحیح پیش آ جائے, لیکن تیسری دنیا کے ممالک کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ڈیموکریسی جس کے وہ نعرہ لگاتے ہیں, ویٹو کا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ پوری دنیا ایک طرف ہو, امریکہ ویٹو استعمال کر کے اس کو نابود کرتا ہے. تو دیکھ رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اخلاقی اصول نہیں ہے. یعنی مفادات کے جو اخلاق ہے, جہاں مفادات کا تقاضا ہو وہاں اس اخلاق پر عمل کرے گا, جہاں مفادات کا تقاضا نہ ہو اس اخلاق پر عمل نہیں کرے گا. لیکن اگر خدا کے لیے ہو تو امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے, کیونکہ خدا ہر جگہ ہے, خدا کے زیر نظر ہے. علم یعلم بأن اللہ یرا, آیا بندہ نہیں جانتا ہے کہ خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے؟ اسی لیے ہمیشہ اس اخلاق کا خیال رکھے گا. تو ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ اسلامی اخلاق میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے, اسلامی اخلاق کا نتیجہ سب کے لیے یکساں ہیں, جبکہ مغربی نتیجے اخلاق تجارتی ہے, تزکیہ نفس اس میں نہیں ہے, تجارت کا فائدہ کو دیکھتے ہیں. اور اسی طرح سے طاقتور لوگوں کے ساتھ یا برابر لوگوں کے ساتھ صحیح پیش آئیں گے, کمزوروں کو نقصان پہنچائیں گے, کیونکہ وہاں پر اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے مغربی ممالک, امریکہ کیوں تیسری دنیا والوں پر, مسلمانوں پر ظلم کرتے, وہاں پر جو ان کی تہذیب ہے, تمدن ہے, وہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اخلاق کی جو بنیاد ہے وہ مفادات ہے, اور کمزوروں کے ساتھ صحیح پیش آنا مفادات میں نہیں ہے. اور اسلامی اخلاق اور مغربی اخلاق میں ایک فرق یہ ہے کہ مغرب والے سمجھتے اخلاق کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ پیش آنے میں اخلاق کا خیال رکھنا ہے، چلو جس مقصد کی وجہ سے ہو، جس نیت کی وجہ سے بھی ہو. لیکن اسلامی اخلاق میں اپنی فردی زندگی میں بھی اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا ہے، خلوت میں بھی اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا ہے، فیملی کے ساتھ بھی اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا ہے، عزیزوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، مومنین کے ساتھ بھی، معاشرے کے ساتھ بھی، کل انسانیت کے ساتھ بھی اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا ہے. یعنی فردی زندگی میں بھی، نجی زندگی میں بھی اخلاق کی حکومت ہے، اور اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی میں بھی اخلاق کی حکومت ہے. اسلامی اخلاق اور مغربی اخلاق میں یہ ایک اہم فرق اوپر جو ہم نے عرض کیا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام میں اخلاق خود ہدف ہے، جبکہ مغرب میں اخلاق وسیلہ ہے اپنے تجارت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے. اسلام میں اخلاق خود ہدف ہے، یہ بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اسلام میں ہدف عبودیت ہے، بندگی خدا ہے. بندگی خدا، قرب خدا اخلاق حسنہ کے ذریعے، اخلاق کریمہ کے ذریعے قرب خدا حاصل ہوتا ہے. ہمارے پاس ہدف نمبر ایک، ہدف نمبر دو، ہدف نمبر تین، اس قسم کے درجہ بے درجہ اہداف ہوتا ہے. فرض کیجئے ایک بچہ سکول میں جاتا ہے، پہلے سال میں پہلی کلاس میں پاس ہونا ہے، دوسرے سال میں ہدف دوسری کلاس میں پاس ہونا ہے، پھر پرائمری میں پاس ہونا ہے، پھر مڈل میں پاس ہونا ہے، پھر ہائی میں پاس ہونا ہے. دیکھ ہدف بدلتا جا رہا ہے، تو یعنی اہداف کے درجہ، تو آخری ہدف فرض کرے عالم بننا ہے، سائنسدان بننا ہے. تو اسی طرح سے کیا ہے، اخلاق اسلامی کا ہدف یہ کہ انسان با اخلاق ہو جائے. حدیث میں ہے اخلاق الہی کو اپناؤ، تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق الہی کو اپناؤ. با اخلاق ہونا ہدف ہے، لیکن یہ ہدف آخری نہیں ہے. چنانچہ عبادت بھی ہدف آخری نہیں ہے، ہدف آخری قرب خدا ہے. تو ہدف آخری قرب خدا ہے، لیکن قرب خدا تک پہنچ سکتے ہیں اخلاق حسنہ کے ذریعے. یہ تو اسلام میں اخلاق ہدف ہے، اور مغرب میں اخلاق کیا ہے، تجارت کا ذریعہ ہے، ہدف نہیں ہے. اور اخلاق جب ذریعہ ہے، ہدف نہیں ہے، تو اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. اسلام میں اخلاق خود ہدف ہونے سے، معنویت خود ہدف ہونے سے، دین خود ہدف ہونے سے، اسلام میں اخلاق کی حاکمیت ہے، اخلاق کی حکمرانی ہے سیاست پر. یعنی سیاست میں اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. میں نے غالباً عرض کیا آپ کی خدمت میں، بہت سے عالم اسلام کے جو مغرب زدہ مفکرین ہیں، وہ کہتے ہیں علی کے ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اخلاق کو ارجحیت دی، اخلاق کو ترجیح دی، اخلاق کو مقدم کیا کس پر، سیاسی اہداف و مقاصد پر. اسی لیے علی نے شکست کھایا. خود مولانا نے فرمایا اطلب النصر بالجور، کیا میں ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں؟ ظلم کے ذریعے مجھے کامیابی نہیں چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ایک اہم بحث اخلاق میں ہدف اور وسیلہ، یعنی ہدف پاکیزہ ہو تو ناجائز وسیلے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں سکتا ہے. یہ کمیونسٹوں کے زمانے میں یہ اس پر کافی علماء گفتگو کرتے تھے، کتابیں لکھی گئی ہے. یہ ماکیولی کے جو اخلاق ہے وہ اس کا خلاصہ یہی ہے، ناجائز جائز مقصد تک پہنچنے کے لیے ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو علی فرماتے ہیں کہ نہیں، میں مقصد تک پہنچنے کے لیے ناجائز ذرائع سے فائدہ نہیں اٹھائے. مختلف جگہوں پر نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ خیانت سے میں کام نہیں لوں گا، اور فرماتے بعض اوقات نظر آتا ہے کامیابی کا راستہ، لیکن تقوی میرے راہ میں، لولا التقی لکنت ادھی العرب، اگر تقوی میرے راہ میں معنی نہ ہوتا تو عرب کے سب سے بڑے سیاست مدار میں ہوتا. تو اخلاق کو ترجیح دی سیاست پر. اب اس میں کیا ہے، وہی وجہ یہی کہ یعنی پاکیزہ ہدف ناپاک ذرائع کو بھی جائز قرار دیتا ہے. یہ کیسا ہے؟ آپ کا ہدف خوشنودی خدا ہے. جب ہدف خوشنودی خدا ہے، جہاں خدا نے اجازت نہیں دی وہاں آپ ہدف سے دور ہو جاتے ہیں. اگر ہدف حکومت ہو تو ظلم کے ذریعے اقتدار پر قابض ہو سکتے ہیں، لیکن ہدف خوشنودی خدا ہو تو ظلم کے ذریعے اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، تب بھی ہدف تک نہیں پہنچے. ہدف خوشنودی خدا ہے، اطاعت خدا. اس لیے ایک مومن کا ہدف جب اطاعت خدا ہے، قرب خدا ہے، ناجائز ذرائع سے قرب خدا حاصل نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے اسلام میں اخلاق کی حکومت ہے سیاست پر، تجارت پر، معیشت پر. یعنی تجارت میں جو جائز ہے اخلاق کے خلاف نہیں ہے، جائز ہے اس کو تجارت کو کریں گے، اقتصادی معیشت کی ترقی کے لیے جائز راستوں کو اپنائیں گے. اسی طرح سے ثقافت، ثقافت کے نام سے ہر ناجائز کو جائز قرار نہیں دیں گے، بلکہ ثقافت، اس ثقافت کو اپنی ثقافت میں بھی اگر کچھ شریعت کے خلاف ہو، اخلاق کے خلاف ہو، اس کا اصلاح کریں گے. اسی طرح سے جنگ میں اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھیں. امام خمینی، ہم وہاں پر تھے جب عراق کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو صدام بمباری کرتا تھا عوام پر، میزائل گراتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. تو پھر ایران نے، امام خمینی نے اس شرط کے ساتھ، ایک عرصہ دراز کے بعد اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ ایرانی افواج کو کہ آپ میزائل مار سکتے ہیں عراق پر، لیکن پہلا خبر دو تاکہ وہ اس جگہ کو خالی کر، کہاں پر مارنے والے خبر دو. تو خبر دیتے تھے فلان شہر میں مارنے والے ہیں، اتمام حجت کے بعد مارتے تھے. تو اخلاق کی حکومت ہے کس پر؟ جنگ پر بھی، صلح پر بھی. امام خمینی فرماتے تھے میں صدام کے ساتھ صلح کروں تو کربلا میں جو بوڑھی عورت ہے، امام کی تقریر میں ہے، بوڑھی عورت ہے اور صدام کے ظلم کے نیچے چیخ رہی ہے، اس کو میں کیا جواب دوں؟ سب میں اخلاقی حاکمیت ہے، اخلاقی عظمت ان تمام مقامات پر نظر آتا ہے. اور اسی طرح سے اخلاق اسلامی اور غیر اسلامی اخلاق میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اخلاق اسلامی میں خودشناسی پر تاکید بہت ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اسی لیے ایک امریکائی جو نوبل کے انعام یافتہ بھی ہے، شاید اس کی کتاب میں نے فارسی میں دیکھی ہے، انسان موجود ناشناختہ، ترجمہ یہ ہے، انسان وہ موجود ہے جو ابھی تک پہچانا نہیں گیا ہے. وہ کہتا ہے انسانوں نے آسمانوں کے بلندیوں تک گیا، سمندر کے گہرائیوں تک گیا، سب کو تسخیر کیا، لیکن اپنے نفس کو تسخیر نہیں کر سکا. یعنی امریکہ کے اتنے بڑے سائنسدان گزرا ہے، وہ اعتراف کر رہا ہے کہ سب کو کشف کیا لیکن اپنے آپ کو کشف نہیں کر سکا، اپنے آپ کو تسخیر نہیں کر سکا. تو معرفت نفس کی بڑی تاکید ہے. مغرب والے معرفت عالم پر کافی توجہ دی، دنیا کے تمام اسرار کشف کرے، تمام ذرات کو کشف کرے، ایٹم تک پہنچ جائے، کہکشان تک پہنچ جائے، لیکن اپنے نفس کو کشف کرنے کی کوشش نہیں کی. نفس میں وہ اپنے آپ کو ایک حیوان سمجھتے ہیں اور لذات کے علاوہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں ہے. جبکہ قرآن، اسلام کیا کہتا ہے؟ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. خدا پہچاننا اہم ہدف ہے، اور جو خدا کو نہیں پہچانتا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا ہے. الذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، جن لوگوں نے خدا کو فراموش کیا خدا ان کو خود فراموشی میں مبتلا کرتا ہے، یعنی از خود بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنی حقیقت سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنی خودی سے بے خبر ہو جاتا ہے. تو معرفت نفس، نفس کی خوبیاں خامیاں سب کو جاننا پڑے گا، خامیوں کے اصلاح کرے، خوبیوں سے فائدہ اٹھائے. نفس پر کس کا اثر ہے، منفی اثر کس کی طرف سے ہوتا ہے، جو شیاطین نفس پر اثر انداز ہوتا ہے ان کے ساتھ کیسا مقابلہ کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں نا کہ حضرت آدم کو تو زمین کے لیے خلق کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے باوجود ان کو بھیجا کہاں پر؟ جنت میں. شیطان بھی وہاں پر ہے. شیطان تو جنت نہیں آ سکتا ہے, لیکن اس دفعہ بھیجا. ابھی وہ تفصیلات اپنی جگہ پر کافی گفتگو طلب ہے, لیکن یہ تو کلیئر ہے اس جنت میں حضرت آدم بھی تھے اور شیطان بھی. کیوں؟ تاکہ شیطان کی شناخت ہو جائے, دشمن شناس ہو جائے. نفس کی معرفت ہو تو دشمن کی بھی معرفت ہو سکتی ہے. تو نفس کی معرفت ہو تو پتہ چلے گا یہ دشمن مجھے کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اور میں میری کمزوریاں کیا ہے, میری خوبیاں کیا ہے. اگر شناخت ہو تو کمزوریوں کو طاقت میں تبدیل کر سکتا ہے انسان. آپ دیکھیے, ایک خدا کے معرفت کے ایک طریقہ بھی انسان کے نفس کے ذریعے ہو سکتا ہے. انسان اپنے ذہن میں آپ دیکھیے سوچئے کہ میں کل یہ کام کروں گا, اس کے بعد یہ کام کروں گا, اس کے بعد ایک سال کا, دو سال کا, تین سال کے پروگرام آپ سیٹ کرے ذہن میں. ایک آدمی اچانک پہنچتا ہے, آپ کے سارے پروگرام پاش پاش ہو جاتا ہے. تو وہ پروگرام, وہ نقشہ, وہ سب کچھ جو آپ کے ذہن میں تھا, آپ کے ذہن سے وابستہ تھا. توجہ ہٹتے ہی سب نیست و نابود ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کل کائنات کی مثال ہے خدا کے ساتھ. کل کائنات اسی طرح سے خدا سے وابستہ ہے. ایک نظر رحمت خدا ہٹ جائے, یہ کائنات نیست و نابود ہو جائے کہ میرے ذہن کے خیالات میرے ذہن کے مخلوق ہے, میرے ذہن سے وابستہ ہے. کائنات خدا کے مخلوق ہے, خدا سے وابستہ ہے. تو معرفت نفس ہو جائے, اب اس میں تو ظاہر ہے احادیث کے مدد سے تفصیلی, اس میں فلسفہ میں وغیرہ میں کئی جلدیں ہیں تو کافی. لیکن فی الجملہ اجمالاً یہی معرفت نفس ہو جائے, انسان کی کمزوریاں بھی سمجھ میں آ جائے, کمزوریوں سے کمزوریوں کو بچانے کی, شیطان کو روکنے کی طریقہ سیکھ جائے. تو اس خلاصہ دین نے تاکید کی نفس, معرفت نفس کی. معرفت نفس حاصل کرو, آپ اپنی کمزوریوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں, اپنی طاقتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اتنے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اشرف مخلوقات بن سکتے ہیں. مسجود ملائک حضرت آدم کے سامنے کیوں سجدے کے, باقی فرشتوں کے سامنے سجدے نہیں, باقی انبیاء کے سامنے سجدے کی بات نہیں ہے. یہ بتانا تھا کہ انسان کے نمائندے, انسان کے باپ, انسان کے نمائندہ حضرت آدم ہے, اس کے سامنے سجدہ کیا. عظمت انسان کو دکھانا تھا کہ انسان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ خلیفہ خدا بھی بن سکتا ہے, مسجود ملائک بھی بن سکتا ہے, علم اسماء بھی اس کے پاس ہو سکتا ہے. تو اسلام نے خلاصہ معرفت نفس پر اہمیت دیا, مغرب نے معرفت نفس پر اہمیت نہیں دیا, بلکہ مغرب کی نگاہ میں انسان ایک حیوان ہے, ترقی یافتہ حیوان ہے. بندر آہستہ آہستہ کیا بن گیا؟ انسان بن گیا. البتہ ان سے سوال ہوتا ہے, بندر اگر آہستہ آہستہ انسان ہو گیا, پہلا ایک بندر انسان ہو گیا, پھر اس کے بعد باقی بندر کیوں انسان نہیں ہوتے ہیں؟ یعنی جب سے بشر تاریخ لکھنے لگے ہیں تب سے کسی نے نہیں دیکھا کہ کسی جگہ پر, کسی جنگل میں بندر انسان ہوا ہو. تو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ لوگ جواب دیتے, شہید صدر یہی جملہ نقل کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں کہ بھائی بندر سے انسان بننا بہت مشکل سلسلہ ہوتا ہے, لیکن انسان سے انسان بننا آسان ہوتا ہے, انسان سے کے بچے انسان ہوتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ اگر مشکل راستوں کو چھوڑ کر آسان راستہ اپناتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ انسان بنانے والا خالق عاقل ہے, عالم ہے, باشعور ہے. اسی لیے مشکل راستے کو چھوڑ کر, بندر سے انسان بنانے کے راستے کو چھوڑ کر, انسان سے انسان بنانے کا راستہ اپنایا ہے. لیکن خلاصہ بہار المغرب والے کم و بیش, کیونکہ یہ دین کو نفی کرنے کے لیے اسی نظرے کی ضرورت, ڈارون نے جب یہ نظرے پیش کیا, خود ڈارون خدا پرست تھا, لیکن سارے منکران خدا, دشمنان دین سب نے فوراً اس نظرے کو لے لیا, اس نظرے پر کام کیا, اس کی تشہیر کی تاکہ لوگوں کو دین سے دور کرے. اور تو انسان کو ایک حیوان سمجھتے, تو حیوانی اہداف و مقاصد سے بالا تر نہیں ہو سکتے. حیوانی لذتیں, مادی لذتیں, روحانی لذتیں اس کے لیے لذت نہیں ہوتا ہے جب حیوان. تو یہ, لیکن اسلام کی نظر میں انسان ٹھیک ہے مرکب حیوانیت و انسانیت کے ساتھ, لیکن اس کے اصل اور حقیقت انسانیت ہے, حیوانیت نہیں ہے. اسلام مغرب والے کہتے ہیں حیوان انسان اصل حیوان ہے ہی ہے, لیکن ترقی یافتہ حیوان ہے. اور لیکن اسلام کہتا ہے کیا, اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان مرکب ہے حیوان اور انسان سے. یہ عرض کرتا چلوں کہ ابھی مغرب والے جو کہتے ہیں کہ انسان حیوان سے بنا ہے, اس کی دلیل داروین کے نظریہ ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں 15 لاکھ سال پہلا, کیا نام ہے, 25 لاکھ سال پہلے کہ کھوپڑیاں ملی ہے, ان میں موجودہ انسان سے تھوڑا سا فرق رکھتا ہے, اس قسم کے مخلوقات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا یہ انسانی نسل اولاد آدم نہیں ہے, بلکہ آہستہ آہستہ کمال کی طرف آیا ہے اور انسان کی شکل اختیار کیا ہے. ورنہ حضرت آدم کے آنے کی تاریخ تو اتنی زیادہ نہیں ہے. علامہ طباطبائی المیزان میں حساب کتاب کرتے ہیں جو موجودہ تعداد ہے بشر کو, یہ اس تعداد تک کتنے سال میں اگر آدم و حوا سب کے باپ ماں ہو, ان کے اولاد اگر موجودہ انسان ہو, تو کتنے سال میں اتنی تعداد ہوگی. تو وہ حساب کتاب کرتے تفسیر المیزان میں, کہتے اس حساب کتاب کی روشنی میں وہی روایات میں جو 10,000 سال پہلا حضرت آدم و حوا وجود میں آئے تھے اسی کے برابر ہے. یعنی 10,000 سال پہلے حضرت آدم و حوا اگر دنیا میں آئے ہیں تو ان کے اولاد کی تعداد موجودہ بشر کی تعداد ہے. البتہ دین یہ نہیں کہتا ہے, ہمارے احادیث کثرت کے ساتھ ہے. پوچھا ائمہ اطہار سے کہ آیا آدم سے پہلا آدم تھا, فرمایا آدم سے پہلا آدم تھا, آدم سے پہلا آدم تھا. میں 1,000 دفعہ کہوں گا آدم سے پہلے بھی آدم تھا. یعنی یہ موجودات زمینی, مخلوقات زمینی جو شبہ آدم ہے وغیرہ, اس کے سلسلہ بہت پرانے زمانے سے تھا. اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے وہ کھوپڑیاں اولاد آدم ہیں, نہیں, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آدم سے پہلے بھی انسان تھے, لیکن ہمارے دعویٰ کیا, ہمارے دینی معارف کا پیغام یہ ہے کہ موجودہ نسل اولاد آدم ہے, انسانیت کے موجودہ نسل اولاد آدم ہے. اس سے پہلے بھی انسان کے ہم شکل تھے, ہمارے احادیث نے بھی قبول کیا ہے. نسلیں تھیں, نسناس وغیرہ کی نسلیں تھیں, اور وہ نابود ہو گئے. نابود ہونے کے بعد خدا نے حضرت آدم کو وجود میں لایا, حضرت آدم کو بنایا. بس ایک بنیادی فرق اسلامی اخلاق اور مغربی اخلاق کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے انسان اگرچہ مرکب ہے انسانیت اور حیوانیت کے ساتھ, لیکن انسان کے اصل حقیقت انسانیت ہے, اس کے حیوانیت اس کے لیے خدمت میں ہے. مثلا انسان اگر حیوانیت نہ ہو, کھانا پینے کی خواہش نہ ہو, نسل کی خواہش نہ ہو, تو انسان زندہ نہیں رہ سکے. انسان زندہ رہنے کے لیے حیوانیت کی ضرورت ہے, کھانا پینا, یعنی جسمانی ضرورتیں. جسمانی ضرورتیں اگر نہ ہو تو انسان نہ وجود میں آ سکے نہ زندہ رہ سکے. انسان کے اندر روح ہے, انسانی ہے اور حیوانی ہے, لیکن حیوانیت اس لیے ضروری ہے کہ اس حیوانیت کے بغیر انسان تنہا باقی نہیں رہ سکتا ہے, وجود میں بھی نہیں آ سکتا ہے. صدر المتعالین کا جملہ ہے کہ انسان جسمانیت الحدوث, یعنی جسم میں انسان جو شکم مادر میں بڑھتا بڑھتا کامل ہو گیا, کامل ہونے کے بعد روح انسانی اس میں آیا. جسم کامل ہونے کے بعد روح انسانی اس میں آیا. تو انسان کی حقیقت کیا ہے, انسانیت ہے. اس کی حیوانیت انسانیت کی ضرورت ہے. حیوانیت نہ ہو, نہ کھاتا, نہ پیتا, نہ شادی کرتا, تو ظاہر ہے انسانیت آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. لیکن انسان کی حقیقت انسان ہے, حیوان نہیں ہے. اس کی مثال شہید مرتضیٰ مطہری خوبصورت مثال دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی بھوکھا ہے, جا کے دیکھتا ہے کسی کے پاس کھانا ہے, اس کو مار کر پٹائی کر کے اس سے چھین کر کھاتا ہے. کھاتا ہے تو ظاہر کھانا پیٹ میں آ گیا, مزہ آ گیا, لیکن خوش نہیں ہوتا ہے, شکست کا احساس کرتا ہے. اگر وہ مسخ نہیں ہوا ہے, عام انسان ہے, تو شکست کا احساس کرتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے. جبکہ کھانا مل گیا ہے، اس کے حیوانیت کی خواہش پوری ہو گئی، اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ میں نے شکست کھایا، میں نے بہت برا کام کیا، میں نے غلط کام کیا. لیکن یہی انسان اگر بھوکھا رہے اور کسی پر ظلم نہ کرے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں کھانا تھا اس نے چھینا، بھوک برداشت کیا، تو کامیابی کا احساس کرتا ہے. دیکھو میں اس سے چھین سکتا تھا، اس کے باوجود نہیں چھینا، تو کامیابی کے احساس کرنے والے، شکست کے احساس کرنے والے اس کے حیوانی پہلو نہیں ہیں. حیوانیت کے لحاظ سے تو کھانا نہ ملنے سے شکست ہوا ہے، کھانا کھانے سے کامیابی حاصل ہوئی، لیکن اس کے انسانیت کو کھانا نہ کھانے سے کامیابی حاصل ہوئی ہے. انسانی قدر زندہ ہوا ہے، روح انسانی زندہ ہوا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے انسان کی حقیقت اس کے روح انسانی ہے، روح ملکوتی ہے، حیوانیت اس روح کی خدمت کے لیے موجود ہے. اسی لیے ہمارے عرفا کہتے ہیں کہ جسم سواری ہے روح کے لیے، روح کے لیے سواری ہے. مولانا رومی کی ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ ایک مجنون جو ہے، عرب کے افسانوی عشق کی داستان ہے، افسانہ ہے، تو کہتے مجنون اپنے گھر سے نکلا اونٹنی پر سوار ہو کر. اونٹنی کے ایک بچہ ابھی مثلا ایک دو دن پہلے دیا ہوا تھا، بچہ تھا دودھ پینے والا بچہ، تو اونٹنی پر سوار ہو کر چلا گیا مجنون، چلا گیا اس پر سوار ہو کر تاکہ لیلا کی زیارت کرے. راستے میں اپنے خیالات میں گم ہو گیا، تو آنکھیں کھولی دیکھا کہ دوبارہ اپنے گھر کے دروازے پر ہے. پھر دوبارہ اونٹنی کو لے کر چلا گیا، دوبارہ اپنے خیالات میں گم ہو گیا، دوبارہ دروازے پر. تیسرے دفعہ لے کر گیا، دوبارہ اپنے خیالات میں گم ہو گیا، دوبارہ اونٹنی دروازے پر آیا تھا. تو مجنون نے اونٹنی سے کہا کہ تمہارا جو ہے محبوب ادھر ہے، تمہارا گمشدہ ادھر ہے، میرا گمشدہ ادھر ہے، ہم دونوں ہم مقصد نہیں ہو سکتے، ہم ہدف نہیں ہو سکتے، اسی لیے جدا ہونا پڑے گا. تو انسان کے روح اور جسم کے بھی یہی مثال، روح کا منزل خدا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو انسان کو سکون کب ملتا ہے؟ یاد خدا سے. ابھی سائنس بائنس سارے نے کوشش کر کے انسان کے آسائش کے سامان فراہم کیا ہے، سکون کے سامان فراہم نہیں کیا ہے. تشویش زیادہ ہے، اضطراب زیادہ ہے. الا یاد خدا سے دلوں کو سکون. انسان فنفخت فیہ من روح، انسان کے روح کا ایک خاص نسبت ہے خدا کے ساتھ، اسی لیے سکون مل جاتا ہے. لیکن جسم انسانی کا نسبت مادیات سے ہے، کھانا کھانے سے سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے، پانی پینے سے مزہ آتا ہے، ابھی رمضان میں سختی برداشت کرتا ہے. تو یہ تو عرض کر رہا تھا کہ اسلامی اخلاق میں، انسانی تربیت میں، اسلامی تربیت میں انسان کو انسان سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت انسان ہے، اس کے پاس حیوانیت ہے، جسم ہے، اس کے خواہشات بھی تکمیل کرو، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ وہ انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی حیوانیت، جسم. اور مغرب میں انسان وہی ایک حیوان ہے ترقی یافتہ، اس لیے حیوانیت کے علاوہ، حیوانی لذتوں کے علاوہ کوئی اور ہدف نہیں ہو سکتا ہے. ایک بنیادی فرق ہے. اسی لیے ان کے برنامہ ریزی میں کیا ہے، جتنا ہو سکے شہوتوں کے پیچھے، جتنا ہو سکے کھانوں کے پیچھے، جتنا ہو سکے حیوانات کا کام لڑنا ہے، ظلم کرنا ہے. لیکن اسلامی نظام میں کیا ہے، اسلامی معاشرے میں انسانی اقدار زندہ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں آگے. میرے خیال میں وقت کافی آیا، سوالات ہو آپ سوالات کریں. نیت یعنی اس عمل کو خدا کے لیے انجام دینا، یہ نیت ہے. اب خدا کے لیے انجام دینے میں بعض اوقات درجات ہے. مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے خدا کی خوشنودی کے لیے پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کا مقصد ایک دفعہ فرض کرے نماز پڑھتا ہے دکھاوا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، وہاں بالکل خدا مد نظر نہیں ہے، یہ ریا ہے. یہ نیت تو ہے، نیت ما نوا، نوا یعنی قصد کو کہتے ہیں. قصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ قصد کیا، فلان آدمی کو راضی کرے، تو یہ ریا ہے، خود گناہ کبیرہ ہے. اور دوسرا جو نیت قابل قبول ہے، نماز پڑھتا ہے خدا کی خوشنودی کے لیے، تاکہ نماز پڑھنے کے بدلے میں احادیث میں آیات میں فرمایا ہے کہ تمہاری رزق میں، برکتوں میں اضافہ ہوگا، تو پس نماز پڑھتا ہے خوشنودی خدا کے لیے. لیکن اس کے بدلے میں قرض ادا ہو جائے، مکان ایک بنا سکے، رزق میں اضافہ ہو جائے، دنیاوی نعمات، دنیاوی خواہشات مد نظر ہوتا ہے. یہ صحیح ہے، جائز ہے. روایات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے آپ کے قرضہ ادا ہو جائے گا، فلان کام کریں گے آپ کی روزی میں برکت آئے گی، فلان دعا پڑھیں گے تو آپ کی کیا نام ہے بیماری کو شفا ہوگی وغیرہ، یہ موجود ہے. اور نیت کو اس سے بالاتر درجہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے جنت جانے کے لیے، میں یہ عمل انجام دیتا ہوں تاکہ خدا روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جنت جانے کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے، تاکہ خدا اس کے نتیجے میں جنت بھیجے، آپ کو جنت میں داخل کرے. تو یہ یا مثلا وہی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، خمس دیتے، جہاد کرتے ہیں تاکہ جہنم سے نجات حاصل کرے. تو یہ بھی ان پہلا والی نیتوں سے بہتر نیت ہے، قابل قبول ہے. روایات میں، آیات میں کثرت کے ساتھ یہ ہے، تجارتاً لن تبور، یہ تجارت ہے، کامیاب تجارت ہے، منفعت بخش تجارت ہے، خدا کے ساتھ تجارت کرو. اور اس سے بالاتر نیت ہے کہ صرف خود خدا، خوشنودی خدا ہی مطلوب ہے، خوشنودی خدا ہی مطلوب ہے. مثلا ہم بھی کسی کی خدمت کرتے، اپنے کسی عزیز کے، ہاں جی بیٹے کے یا فرج کے، بھائی کے یا والد کے خدمت کرتے ہیں تاکہ اس سے کچھ پیسہ مل جائے. اگر والد کو پتہ چل گیا یہ خدمت کرتے پیسہ کے لیے تو ناراض ہو جاتا ہے، لیکن بس اوقات خدمت کرتے تاکہ کچھ پیسہ کمائے. بعض اوقات خدمت کرتے ہیں، بیوی کی خدمت کرتے تاکہ بیوی اعتراض کر کے شور نہ مچائے اس کے خوف سے. بعض اوقات خدمت کرتے ہیں ان کو خوش کر، دل چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، ان کی محبت ہے. اسی قسم کے ہمارے عرف میں بھی ہے، خدا کے ساتھ بھی اب کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں، یا خدا دنیا میں نعمتیں دے دے، یا آخرت میں جنت دے، یا جہنم سے اس کو محفوظ رکھے، یا نہیں کوئی ایسی نیت نہیں، صرف خدا سے اتنی محبت ہے کہ خدا ہی کی خوشنودی اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے. مولا یہی فرماتے ہیں نا کہ وہ پہلا والے کی مثلا جو جنت کے خوف میں، لالچ میں عبادت کی ہے، وہ تاجروں سی عبادت ہے، تاجروں کی طرح کی عبادت ہے، اور جہنم کے خوف میں جو عبادت کی وہ غلاموں کی طرح ہے. غلام ڈر کی وجہ سے مانتا ہے، ورنہ کسی کے بندہ ہونا کون مانتا ہے. اور تاجر بھی فائدہ کے لیے تجارت کرتا ہے، ورنہ گھر بار چھوڑ کر، خصوصاً قدیم زمانے کی تجارت میں انتہائی خطرات بھی ہوتا تھا، اس کے باوجود جاتے تھے. مولا فرماتے کہ میں خدا کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتا ہوں. پیغمبر فرماتے میں شکر خدا کے لیے عبادت کرتا ہوں، اور بعض روایت میں حب خدا کے لیے عبادت کرتا ہوں. خلاصہ خلوص کے یہ اعلیٰ درجات ہے، مقام فنا تک پہنچتے، اتنی محبت ہو جائے کہ جب خدا کی یاد آتی ہے کچھ اور چیز یاد ہی نہیں آتی ہے. تو یہ اعلیٰ درجات ہے، جتنا خدا مد نظر ہو اس اتنا ہی، البتہ خود ہدف ہے، ہدف اعلیٰ خدا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے زندگی میں بھی مؤثر ہے. جو لالچ میں خدا کی عبادت کرتا ہے، تو ممکن جیسے عمر سعد تھا، کہا کہ ٹھیک ہے ابھی جاؤں گا حسین کو شہید کروں گا، رئی پر حکومت کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، حساب کتاب کے دو دن چار کر کے کربلا گیا. اتنا بڑا جرم کر سکتا ہے اگر خدا کو، کیونکہ پہلا والے تین مورید میں خدا وسیلہ ہدف خود ہے، خدا سے کام لیتا ہے اپنے ہدف کے لیے، لیکن آخری میں کیا ہے، ہدف خود خدا ہے. اسی لیے پہلا والوں میں گمراہی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. کوشش یہی ہونا چاہیے کہ کیا ہے آگے، کہ خدا خود ہدف بن جائے، وہ اعلیٰ اخلاص سے اس اعلیٰ درجہ تک پہنچ جائے. تو ظاہر ہے وہی خطرہ، تو انسان جب تک زندہ ہے خطرہ ہوتا ہے، لیکن محفوظ ہونے کی امید زیادہ ہے، ہمیشہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ جو روزانہ پانچ نمازیں، پھر جمعہ کے دن خصوصی پروگرام، خصوصی عبادتیں، اور پھر سال میں رمضان وغیرہ، یہ سب اسی لیے کہ انسان کو کچھ بیدار کرے، مختلف پروگرام آنے سے بیدارتر ہو جاتا ہے، ورنہ غفلت میں غرق ہو جاتا ہے انسان. ہاں جی فرمائیے. نہیں, فکر سے مراد یہی کہ جو آپ کے ایک ہوتا ہے نا قلب چاہتے ہیں, تو دل چاہتوں کا مان چاہتے ہیں پاک رکھے, فکر کے لحاظ سے یعنی آپ کے نظریات چاہے عقائد ہو چاہے عقائد کے علاوہ بھی نظریات ہو جو انسان کے زندگی سے کردار سے مربوط ہوتا ہے جن کو ہم افکار کہتے ہیں, تو صحیح فکر رکھے. ایک آدمی اگر فکری لحاظ سے لوگوں کی نسبت میں منفی فکر رکھتا ہو, مارنے کی نقصان پہنچانے کی ایسے خیالات ہو, تو دل میں بھی فکر کے بعد دل پر اثر ہوتا ہے, دل میں بھی وہی منفی چاہتیں پیدا ہوتی ہیں, پھر عمل میں بھی منفی اعمال. تو فکری میدان میں یعنی سوچنے کے مقام پر بہترین افکار رکھ, صحیح افکار رکھنا, جتنا صحیح افکار ہو یعنی نقصان پہنچانے کے بارے میں برنامہ ریزی نہ کرے, اس کے لیے منصوبہ نہ بنائے, پروگرام سیٹ نہ کرے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے, تو فکری لحاظ سے اگر کوئی ایسا غلط سوچ نہ ہو تو غلط اقدام بھی نہیں ہوگا, غلط چاہتیں بھی نہیں ہوگی. اگر صحیح سوچ ہو, مفید سوچ ہو, مفید پروگرام ہو, تو فکر کا اثر دل پر ہوتا ہے, تو عمل بھی اسی طرح سے ہو جائے گا, عملی اقدام ہوگا. خلاصہ انسان کے اصلاح اس کے فکر سے ہوتا ہے, یعنی فکری اصلاح سے. تو فکری مقام میں بہترین افکار اپنے اندر اس کے پر سوچتے رہے اور آپس میں گفتگو کرتے رہے, تو پھر خود بخود کیا ہے زندگی پر فکر جو ہے شمع کی طرح ہے, روشنی ڈالتا ہے, اور روشنی ڈالنا اور دل جو ہے فرض کرے پٹرول کی طرح ہے, انجن کی طرح ہے جو اس کی طرف جانا, تو ایک روشنی لائٹ کی ضرورت ہے, وہ فکر کام کرتا ہے اس کا, اور دل کیا ہے انجن کی طرح ہے, پٹرول کی طرح ہے جو حرکت میں لانے کے لیے مؤثر ہے, اور پھر اقدام ہوتا ہے, عمل ہوتا ہے. اسی لیے یعنی کہ آدمی بہترین بننے کے لیے, بہترین کام کے لیے فکر سے شروع ہونا پڑے گا, اچھے افکار, اچھے خیالات, اچھے پروگرام, اچھے منصوبے, اور منفی منصوبہ نہ کرنا, منفی سازشیں نہ کرنا, یہ باعث بنے گا کہ دل بھی پاکیزہ رہے, عمل بھی پاکیزہ رہے. ہاں جی فرمائیں. بھلے بہترین میں تو کیا عرض کروں, خوف خدا کی ضرورت ہے کہ بھائی خدا کے لیے خدا کی نافرمانی تو نہیں کرنا چاہیے نا, یہ عام طور پر یہی ہوتا ہے, خدا کے لیے خدا کی نافرمانی کرنا, اہل بیت کے لیے اہل بیت کی نافرمانی کرنا. لیکن ظاہر ہے وہ, ہلو آ رہے آوا, ہلو ہلو آواز نہیں آ رہی, کہہ رہے ہلو. اچھا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو وہ بھی نہیں آ رہی. ہاں ہلو آواز آ رہی, آ رہی ابھی آ رہی. تو آپ نے سوال کیا تھا, ابھی ہمارے ذہن سے نکل گیا کیا کہا تھا. ہاں بالکل ایسا ہی, شریعت میں اس کی کوئی جواز نہیں ہے. جھوٹ بولنے کی تین مقامات پر اجازت ہے, ایک یہ ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے, دوسرا میدان جنگ میں اجازت ہے جنگی طریقۂ کار کے حوالے سے, تیسرا یہ ہے کہ صلح کرنے کے لیے, مومنین کے درمیان صلح کرنے کے لیے اجازت. باقی کسی فقیہ کے میں نے اب تک نہیں دیکھا اجازت دی ہو. توریہ کر سکتے ہیں البتہ, توریہ یعنی کیا, آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ کے پاس فلان آدمی ہے جبکہ وہ ادھر بیٹھا ہے, لیکن میں اس کا وجود کہتا ہوں نہیں ہے, کیوں دل میں کیا نیت رکھتا ہوں کہ بھئی میرے پاس ادھر نہیں ہے, لیکن نہیں ہے کہتا ہوں, مراد یہ ہے کہ میرے پاس ادھر نہیں ہے, تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے, توریہ کہلاتا ہے. یعنی ایک آدمی جیسے عدالت ہے, اس میں عدالت والے جس طرح سے پوچھتے ہیں اسی طرح سے پوچھے تو میں جھوٹ نہیں بول سکوں گا. وہ پوچھے گا آپ کے پاس بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے, یا آپ کے کمرے میں ہے یا نہیں ہے, تو میں وہاں جھوٹ نہیں بول سکوں گا. لیکن ایسا عام طور پر عرف میں مبہم شکل میں سوال کرتے, مبہم شکل میں جواب دے دے, لوگ مان جاتے ہیں, تو توریہ کہلاتا ہے نا. یعنی آپ کے دل میں آپ کا مقصد یہ کہ یہ آدمی میرے پاس نہیں ہے. سمجھنے والا کیا سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی گھر میں ہی نہیں ہے. تو یہ توریہ کہلاتا ہے. توریہ کی اجازت عام طور پر دیا جاتا ہے. بعض فقہا اشکال کرتے کہ چارہ نہ ہو تو توریہ کر سکتے ہیں, لیکن عام طور پر توریہ جھوٹ نہیں ہے. سننے والے کی ایک قسم کے غلط فہمی ہے, وہ زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے. اگر وہ ہوشیار ہو تو دھوکہ نہیں کھائے گا. لیکن بہرحال اس کے بغیر تو اجازت نہیں ہے سوشل میڈیا پر جیسا. مگر ان کے ایک اہم چیز اس پر موقوف ہو تو ممکن ہے. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, ممکن ہے ایک اہم چیز اس پر موقوف ہمارے پاس. میں نے کہا ناجائز ذریعے سے کیا ہے, ناجائز جائز مقصد تک پہنچنے کے لیے ناجائز ذریعے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, یہ ایک. لیکن اہم اور غیر اہم کی بات ہے, یہ ایک الگ نقطہ ہے. میں نے وہ نہیں بتایا کہ یہ خود مفصل گفتگو ہے. مثال آپ کو دیتا ہوں, زیادہ سارے فقہا سارے مجتہدین مانتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک آدمی غرق ہو رہا ہے, دریا لے جا رہا ہے اس کو. آپ دیکھ رہے ہیں آپ اور اس دریا میں کود جائیں گے اس آدمی کو بچانے کے لیے, تو بیچ میں وہ ہے ایک کھیت ہے, کسی کا مال ہے, اس کو پار کر کے جانا پڑتا ہے. اب وہ تو غصب ہے, کسی کے کھیت کیا نام ہے فصل کھڑی ہے اس پہ جانا غصب ہے, جائز نہیں ہے. تو کیا غصب کے خوف سے رہے یا اس مومن کی جان نجات دے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں اہم کو دیکھو, جان نجات دینا اہم ہے. تھوڑے سے زمین پر چل کر تھوڑے سے اس کی فصل خراب ہونے اتنا اہم نہیں ہے. اسی لیے شرعان یعنی خود خدا کی نظر میں کیا ہے, آپ کو خدا نے اجازت دی ہے یہاں پر اس زمین کو غصب کر کے وہاں سے گزر سکتے ہیں تاکہ مومن کی جان کو نجات دے دے. تو کچھ مقامات ایسے ہیں کہ دو حکم ہیں, ان میں سے صرف ایک پر عمل کر سکتے ہیں, ایک پر عمل نہیں کر سکتے. تو دو یعنی ایسا ہے نا, دو حکم ہیں, دو مسئلہ ہے, ایک پر آپ عمل کر سکتے ہیں, ایک پر نہیں کر سکتے ہیں. تو دونوں کو چھوڑنا بھی صحیح نہیں ہے, دونوں کو انجام نہیں دے سکتے ہیں. تو ایک کو انجام دینا پڑے گا, ایک کو چھوڑنا پڑے گا. تو کس کو چھوڑیں گے, کس کو انجام دیں گے؟ جو اہم ہے اس کو انجام دیں گے, جو غیر اہم ہے اس کو چھوڑ دیں گے. یہ اہم و غیر اہم کے بعد اگر یہ آپ کی مثال اسی کے مصداق بن جائے تو اس وقت جائز ہو جائے گا. یعنی شرعاً ایسے مقامات پہ اہم کی وجہ سے یعنی غیر اہم کو انجام دیں گے تو اہم ترک ہو جاتا ہے. کوئی عاقل نہیں کہے گا کیا ہے, فرض کہ یہ کسی کو کینسر ہے, آپریشن کرنا پڑتا ہے, تو آپریشن کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جان چلی جائے. کوئی نہیں کہے گا. اہم کیا ہے؟ جان بچانا ہے, اور جس حصے میں کینسر ہے اس کو بچانا اس کی نسبت میں زیادہ اہم نہیں ہے. جو اہم ہے اس کو بچانا ہے, غیر اہم اہم پر فدا کرنا ہے. اسی طرح سے دیکھیں آپ ہماری جنگوں میں یہی ہے. کیا ہے؟ جانوں کو دیتے ہیں ملک کو بچانے کے لیے. تجارت میں یہی ہے, مال ایک لاکھ ضائع کرتے ہیں, دو لاکھ کماتے ہیں. تو اہم اور غیر اہم, البتہ یہ دو مثال اہم غیر اہم کی مثال نہیں ہے, شبیہ مثال ہے. اہم اور غیر اہم کی مثال وہی کھیت اور غرق ہونے والا آدمی ہے. غرق ہونے والے کی جان بچانا واجب تھا, کھیت میں غصب کرنا حرام تھا. یہاں پر کیا کریں کہ تو خدا کہتا ہے کیا, جو اہم ہے اس کو انجام دے دو. غیر اہم غصب حرام تھا لیکن اب حرام نہیں ہے, ابھی حرام نہیں ہے. تو آپ نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا, ناجائز ذریعہ نہیں ہوا. ناجائز ذریعہ اس وقت تھا جب یہ حرام ہو, ابھی خدا کہتا ہے حرام ہی نہیں ہے, اس لیے ناجائز ذریعہ شمار نہیں ہوگا. دیکھیں وہی دین میں یہی حکم ہے اخلاقی حوالے سے, تزکیہ نفس کے حوالے سے, کہ رات کے وقت جب آپ کے سلسلہ ختم ہوا, مثلا کاروبار کا, لوگوں سے رابطہ کا, سارے سلسلہ ختم ہوا, پھر اپنے دن بھر کے اعمال کو دیکھے کہ کتنا صحیح کیا ہے, کتنا غلط کیا ہے, ہاں جی کتنا جائز کیا ہے, کتنا ناجائز کیا ہے. تو اگر صحیح اعمال انجام دیا خدا کا شکر ادا کرو, احادیث یہی کہتی ہے. اگر غلط ناجائز کیا ہے تو استغفار کرو, طلب مغفرت کرو. ضرور استغفار کرنا ہے, ضرور پشیمان ہونا ہے, کیونکہ محاسبہ کے بعد اگر پشیمان نہیں ہوا تو یہ سنگ دل ہوتا چلا جائے گا, دل سیاہ ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے محاسبہ کے بعد کیا ہے, توبہ استغفار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہرحال اس میں آپ دعاؤں کی مدد سے, نماز کی مدد سے, خلاصہ یاد خدا کی مدد سے، اہل بیت کی یاد کی مدد سے تھوڑا سا اپنے اندر پشیمانی لانا ایک اہم چیز ہے. تو یہی ذریعہ ہے. دیکھیں آپ اہل بیت کی دعاؤں کو دیکھیں، امام چاروم کے یہی مفاتیح میں جو مناجات خمسط عشرہ ہے اس میں مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کے مناجات، یہ بھی ذکر ہے. خلاصہ اور بھی باقی پورے کے پورے جو 15 مناجاتیں ہیں سب کے سب مؤثر ہیں. تو اس طریقے سے اپنے دل کو نرم کرنا، تھوڑا سے پشیمان ہو جائے تو اس کا اثر حاصل ہو جاتا ہے، استغفار کرے. تو اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے آپ کو سزا بھی دے سکتے ہیں. اب سزا اس قسم کی نہیں کہ اپنی پٹائی کرے یہ کرے، کیونکہ شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ یہ جو امام چاروں کی اب حمزہ صومالی میں ہے نا، الہ الا تؤدبنی بعقوبتک، خدایا میری تربیت نہ کرو عقاب کے ذریعے. امام یعنی مطلب عقاب کرنا کوئی وہ پسندیدہ نہیں. کچھ تصوف والے وغیرہ اپنے آپ کو سزا دیتے، عجیب و غریب ہندو جو ریاضت کرتے ہیں، کتنے اپنے آپ کو اذیت کرتے، یہ ہمارے پاس مطلوب نہیں ہے. لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ کیا کرو، مثلا اپنے آپ کو ایک اچھے کھانے سے، اچھی تفریح سے، ایسی چیز سے محروم کرو کہ وہ جو گناہ ہوا ہے اس گناہ میں لذت نہ رہے. یا اپنے روزہ رکھو، فرض کرو روزہ رکھو تو جیسے وہ گناہ ہوا ہے یا وہ ترک، آپ کے درجات ہے، بہرحال اپنے درجات کو دیکھے، مستحب ترک کرنے پر اپنے کو سزا دینا چاہے یا مکروہ انجام دینے پر سزا دینا، جیسے بھی ہو اس کے بنا پر روزہ رکھو تو وہ جو لذت گناہ ہے، حکم تو گناہ میں ہے، یہ لذت گناہ ہے اس پر غالب آ جائے گا. جیسے ہی گناہ کی لذت محسوس کرے تو وہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ مربوط ہو جائے گا، پھر گناہ سے لذت محسوس نہیں کرے گا. یا ترک اطاعت کی ہے، ترک اطاعت میں مزہ آیا تو اس کو ملاؤ ایک سزا کے ساتھ، تاکہ کیا ہے، ترک اطاعت میں مزہ پھر نہیں آئے گا، کیونکہ میں ترک اطاعت کروں تو میں نے نظر کیا ہوا ہے اپنا آپ کو فلان سزا دینے کا، کھانے سے محروم کرنے کا، تفریح سے محروم کرنے، اپنی پسندیدہ چیز جو بھی ہو. میرے کیونکہ پیٹ بڑا ہے اس لیے کھانا کی مثال دیتا ہوں، آپ نے مجھ کو دیکھا ہوگا نا. بھلے تو خلاصہ اس طریقے سے وہ گناہ کی لذت یا ترک اطاعت کی جو لذت ہے اس کو مربوط کرنا ہے ایک ایسی سزا کے ساتھ کہ اس لذت کو ختم کرے، تو پھر انسان پر اچھا اثر کرے گا، محاسبہ اچھا اثر کرے گا. ورنہ رات کو محاسبہ کرو پھر آرام کرو تو پھر آہستہ آہستہ دل پتھر ہو جائے گا، اثر کرنا ختم ہو جائے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. دعاؤں میں یاد رکھے ہمیں، التماس دعا آپ کی خدمت میں.